بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. دل کے مر جانے کی علامت، دل کی موت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی انسان کو ایسے موقع ملتے ہیں کہ عبادتیں کر سکے اور بہت کچھ حاصل کر سکے، جیسے آج کل کے ایام اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے ہمارے ذمے کہ کچھ کاموں کا خیال رکھنا ہے، اور ماحول بھی ایسا دیا ہوا ہے کہ عبادتوں کا ماحول بھی ہے، ہر طرح کی گویا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب دے رکھے ہیں. اس کو کہتے ہیں موافقات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کر دیے جو عبادتوں کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، گویا ہر طرح کے موقع اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقع انسان ضائع کر دیتا ہے. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے سوچ سکتا ہے کہ کون کتنا وصول کر رہا ہے اور کتنا ضائع کر رہا ہے، لیکن بہرحال انسان کبھی کبھی ایسے موقع وہ جیسے استعمال کرنے چاہیے ان کو ضائع کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان ایسے موقع کو ضائع کرے اور اس پر غم نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. ایسا موقع ملا، چاہے گزشتہ زندگی میں ملا تھا، ابھی مل رہا ہے اور انسان اس کو ضائع کر رہا ہے، اس پر کوئی غم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کے دل مردہ ہے. اتنا بہترین موقع اللہ نے دیا ہو اور اس کو بھی انسان یعنی استعمال نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعی انسان کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. تو فرماتے ہیں کہ من علامات موت القلب عدم الحزن علی ما فاتك من الموافقات، کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو نیکی کے موقع تھے وہ ضائع ہو گئے اور اس پر غم نہیں ہے، تو یہ ایک علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. اور دوسرا، وترک الندم علی ما فعلته من وجود الزلات، اور گزشتہ زندگی میں انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو برائیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان پر اگر انسان کو ندامت نہیں ہوتی تو یہ بھی انسان کے لیے، انسان کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. یہاں تک تو دو باتیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ دو طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے، کبھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا موقع ملا اور نیکی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو وہ فرماتے ہیں غلطیاں ہیں، دونوں غلطیاں ہیں. ایک پر انسان کو غم ہونا چاہیے، ایک پر ندامت ہونی چاہیے. غم اس بات پر کہ نیکی کا موقع ملا اور انسان نے نہیں کیا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اذ قُضِيَ الْأَمْرُ، وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم الحسرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں ہر ایک کو حسرت اور افسوس اور ندامت ہے. اگر کوئی جسی نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کو ندامت اس بات پر ہوگی کہ کاش کہ میں برے اعمال نہ کرتا اور توبہ کر لیتا، اور اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو ندامت اس پر ہوگی کہ میں مزید کر لیتا، اور موقع آتا اور کر لیتا، اس لیے کہ اب اونچے درجات دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا، تو اس پر ندامت ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر دنیا میں انسان کو ندامت ہو جائے تو تلافی ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد یوم الحسرہ وہاں ندامت کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں پہ انسان کو ندامت ہو، جو غلطی ہے اس پر اور جو نیکی کے موقع انسان نے ضائع کیا اس پر. لیکن یہ تو ہو گیا کہ ایک چیز پر غم اور ندامت ہو گئی، لیکن ہمارے مشائخ نے بھی لکھا ہے اس سے آگے کہ پھر اسی کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، مجھ سے یہ چھوٹ گیا، مجھ سے یہ چھوٹ گیا اور یہ گناہ ہو گیا، اور اسی میں اب ماضی کو چھوڑ دے، مستقبل کا فکر چھوڑ دے، یہ دیکھے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے. اب مثلا میں نے یہ چھوڑ دیا، اب مجھ سے آئندہ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے اکابر نے تو ہمارے اپنے اپنی جوانی کے زمانے میں یہ کیا تھا، اس لیے ان کا مستقبل اتنا روشن تھا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس کا شروع کا دور روشن ہوگا تو مستقبل اس کا آخری دور روشن ہوگا، اب ہم نے وہ نہیں کیا تو آئندہ اب اس کی فکر نہ کرے، نہ ماضی کی فکر ہے نہ مستقبل کا بہت زیادہ سوچے، بلکہ یہ سوچے ابھی مجھے کیا کرنا ہے. شیطان کبھی کبھی انسان کو ماضی کی وجہ سے یا مستقبل کی وجہ سے عمل کرنے سے فی الحال روک دیتا ہے، کہ یہ سوچ کر کہ اچھا اب تم نے اتنے گناہ کر لیے، کبھی ہوتا ہے انسان سے کبھی گزشتہ زندگی میں ایسے جرم ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول نہیں سکتا انسان۔ بعض بیچاروں کو یہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا نہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ گزشتہ زندگی کی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو شیطان لاتے ہیں اس لیے تاکہ انسان کو عبادت سے روک دے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے جو جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے جیسا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ چاہے خیال آتے ہوں تو آتے رہیں، وساوس آتے ہوں تو آتے رہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ اب ماضی کو بھی چھوڑیں، توبہ کر لیا، ختم ہو گیا۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گزشتہ زندگی کے گناہوں پر انسان نے توبہ کر لی، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، پھر بار بار اس کو سوچتے نہ رہو، اس لیے کہ وہ چیز انسان کو آگے عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ تو بس توبہ کر لی، اب آئندہ چلو، آگے چلو، ابھی مجھے کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو، اب ماضی کو چھوڑ دو۔ آگے فرماتے ہیں، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه۔ اسی طرح کی بات جو میں نے ابھی کہی، فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سوچے اتنا بڑا گناہ کیا، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان نا امید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم والے ہیں، وہ گمان بھی ہمارا ختم ہو جائے، اس حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، جتنی بھی زیادہ گناہ ہو، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں نا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر گناہ لے کر اگر تم میرے پاس آؤ گے، اتائی تو کبھی قرابیہ مغفرت، اسی کے برابر مغفرت لے کر آ جاؤں گا۔ آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے بھی تم لوگ کتنا آگے بڑھو گے۔ وہی جو حدیث قدسی ہے، مشہور ہے کہ انسان آگے بڑھے گا تو کتنا بڑھے گا، کوئی بات نہیں، ایک بالش آگے بڑھو، میں اس سے دگنا تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ انسان تھوڑی سی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عطائیں بہت زیادہ ہیں، بس اتنا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کوشش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتا ہے کہ تم کم از کم اپنی کوشش ظاہر کرو، پھر آگے میری طرف سے ہمت ہوگی، میں تمہیں آگے توفیق دوں گا، میں ہی کرواؤں گا۔ تو کوئی گناہ اتنا بڑا انسان کے ذہن میں نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن انسان کا ختم ہو جائے اور مایوسی ہو جائے۔ اس لیے کہ فإن من عرف ربه، جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے کرم، اس کے جود، اس کے سخا، اس کے عطا کے مقابلے میں اپنی ہر جرم کو چھوٹا ہی سمجھے گا۔ لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله۔ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ فرمائے، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے۔ ہم کبھی کبھی اپنے کسی گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں معاف ہو بھی سکتا ہے نہیں، اللہ کے فضل ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ انسان معافی مانگنے کی کوشش کرے، آگے بڑھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو بڑا سے بڑا گناہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائے تو چھوٹے سے چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہوتی تھی کہ گناہ تو ان سے ہوتے نہیں تھے، لیکن چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی، خلاف اولا کوئی کام ہو گیا، نہیں بس اب ان پر خشیت کہ آخرت میں بھی جو بڑے بڑے اول العزم انبیاء ہیں وہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے کہ نہیں میں آگے شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ شفاعت کبریٰ جہاں بندوں کے سوالات کا سلسلہ شروع تو ہو، حساب کا سلسلہ شروع ہو، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، میری تو ہمت نہیں کہ میں بات کروں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نہیں میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے جو تو معافی مانگ لی تھی، میرے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عتاب ہوا تھا، انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح، پھر مجھ سے تو وہ مطالبہ ہو گیا، اب میری تو ہمت نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جہاں دونوں چیزیں، انسان خوف بھی ہو رجا بھی ہو، خوف بھی ہو رجا بھی ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ خشیت اور ساتھ ساتھ حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کتنی حاصل تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ انسان کا صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ فرمائے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر یہ کہا کہ گزشتہ زمانے میں ایک بندہ گزرا جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق یہ دی کہ ایک سمندروں کے درمیان ہر طرف سے سمندر گھیرے ہوئے تھا اور ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے کہ حالانکہ ہر طرف سمندر ہے جو کہ کھارا پانی ہے، وہاں درمیان میں چھوٹا سا جزیرہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیا، تھوڑا سا میٹھا پانی وہاں سے نکلتا تھا، اور روزانہ وہاں پر ایک درخت پر انار اگتا تھا، پورا سال روزانہ ایک انار اگتا تھا، تو وہ ایک انار کھا لیتے تھے، میٹھا پانی پیتے تھے، اور ان کا کوئی بھی کام نہیں تھا سوائے عبادت کے، صرف عبادت میں لگے رہتے تھے. 500 سال تک، عمر بھی طویل تھی، 500 سال تک وہ عبادت کرتے رہے اس جزیرے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ، جب میری موت آئے تو مرنے کے بعد زمین میرے جسم کو کھائے نہیں، بلکہ میں سجدے ہی میں پڑا رہوں آپ کے سامنے، جیسے میں زندگی میں عبادتیں کر رہا ہوں اسی طرح مرنے کے بعد بھی میں سجدے ہی میں پڑا رہوں ہمیشہ، جب مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس وقت مجھے اسی حال میں آپ اٹھائیں گے. کہا ٹھیک ہے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی. فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا حال ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم آتے جاتے ان کو دیکھتے ہیں، وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں وہاں جزیرے میں. کہاں ہوں گے؟ پتہ نہیں کون سا جزیرہ ہوگا، چھوٹا سا سمندروں کے درمیان. فرماتے ہیں ہم آتے جاتے دیکھتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آئندہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی بتایا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ان کو میرے رحمت سے جنت میں لے جاؤ. تو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے 500 سال میں نے عبادت کی، اتنی محنت کی ہے، یا اللہ آپ یہ فرما دیجئے میرے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. پھر وہ جیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک اور نظر ثانی دوبارہ اللہ تعالیٰ سوچ لیں، یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے، تو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ. پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کو لے آؤ. ایسا کرو، میں نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو شمار کرو، اور اس نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو شمار کرو. اب عدل ہے نا، عدل کا معاملہ، کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو شمار کرو اور اس نے جو عبادتیں کی اس کو شمار کرو، دیکھ لو کس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو فرشتے اعمال دیکھیں گے، یا اللہ آپ نے جو ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی تھی وہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ 500 سال کی عبادتیں وہ دیکھنے کی نعمت کے برابر ہو گئیں، باقی جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی تھیں وہ تو اس سے زیادہ ہیں، تو اس کے ان کے پاس عبادتیں ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ میں لے جاؤ. یہ واقعہ اب ان کے بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان کو کہا جائے گا اچھا دوزخ میں لے جاؤ. وہ کہیں گے یا اللہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، میرے رحمت کی وجہ سے ان کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے کہ وہاں جزیرے میں تمہیں رہنے کی جگہ دی اور اس کو وہاں پہنچایا، پھر وہاں سے جو پانی نکالا، اور پھر وہاں سے روزانہ کا انار، حالانکہ سال میں ایک مرتبہ درخت میں انار پیدا ہوتا ہے، روزانہ ایک انار پیدا ہوتا تھا، وہاں پر میٹھے پانی کا انتظام، وہاں پر روزانہ انار کا انتظام، پھر اتنی قوت دینا، یہ بھی تو ہے نا کہ اتنی قوت ہو ہمارے جیسا تو بیٹھا ہی رہ جائے اور تنگ آ جائے. نہیں، وہ تنگ بھی نہیں آئے، قوت سے عبادت کرتے رہے. اتنی قوت دی، اتنی ہمت دی، اتنی توفیق دی. ہاں یہ سب کس نے دیا تھا؟ میں نے تو دیا تھا، یہ سب کچھ میری طرف سے دیا ہوا تھا، تمہارا کیا تھا؟ یہ سب کچھ میری طرف سے تھا. فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب جنت میں چلے جاؤ. فنعم العبد انت، ہے تو بہت تم ہو بہت اچھے، بہت اچھے. اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس نے محنت کی، عبادتیں کی، لیکن بس جو بھی ہے ملے گا اللہ کی رحمت سے. تو یہی ہے کہ عدل کا معاملہ اگر ہو تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہم فضل مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. فرماتے ہیں کوئی عمل اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوتا جتنا وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے لحاظ سے بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں میرا عمل قابل قبول ہے بھی نہیں. جس عمل کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرا عمل یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں، وہ زیادہ قبولیت رکھتا ہے. جس عمل کے بارے میں ہاں میں نے بہت بڑا کام کیا، یہ بہت بڑا کام کیا، میں نے یہ کام کیا، بہت اچھا کام تھا، بہت فائدہ ہوا، تو اپنے بارے میں جب انسان یہ سوچتا ہے میں نے اچھا کام کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ قبول بھی نہ ہو. عمل وہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں جس کے بارے میں ہم قرآن کریم میں یہی پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ جو رات میں عبادت کرتے ہیں کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون، لیکن اخیر میں پھر کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تو نے میرے عبادت کی توفیق دی، بہت اچھا میں نے آج اچھی رات گزاری، بہت قرآن پڑھا، اتنی تلاوتیں کی، نہیں، اخیری رات کا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ میرا پڑھنا، میری تلاوتیں، میری نمازیں قبول کے، یعنی قبولیت کے مقام رکھتی بھی ہیں، نہیں، معاف فرما دیں. قرآن کریم میں جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ یعنی وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو چاہ کر جواب دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد یؤتون ما آتوا، وہ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. ہماری نمازیں، ہم نے جب نماز پڑھی تھی تو پتہ نہیں ہمارا ذہن تو کہیں اور تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہے نماز یا نہیں؟ تلاوت کی، پتہ نہیں وہ صحیح کی، آداب کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ دعا یہ کی جائے کہ اللہ ہمارا جو عمل ہے اس کو تو اپنی تنہی توفیق سے، تنہی توفیق دی کہ عمل کیا، اب تو اس کو قبول بھی فرما لے. اس طرح کے اعمال اللہ کے یہاں زیادہ قبولیت رکھتے ہیں. جس عمل سے انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے وہ عمل ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے یعنی بس وبال نہ بن جائے، وہی بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے وبال نہ بن جائے، قبولیت اس میں کیا ہوگی. النور جند القلب کما ان الظلمۃ جند النفس. انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو اعمال صالحہ کی وجہ سے دل کی جو ظلمت ہے، میل ہے، وہ دور ہوتا ہے اور دل میں نورانیت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. تلاوت ہے، ذکر ہے، جتنا دل میں اللہ کی یاد زیادہ آئے گی، آتی رہے گی، اتنا زیادہ قلب میں نورانیت پیدا ہوگی. اور جتنا انسان گناہ کرے گا یا بیکار غفلتوں میں وقت گزارے گا، جس کا ہم نے لغو کے بارے میں پڑھا تھا، لغویات میں پڑے گا، بیکار کاموں میں لگے گا، اس سے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوگی. اب نور ہے اور ایک طرف ظلمت ہے. فرماتے ہیں کہ النور جند القلب، انسان کے قلب کو دل کو جو قوت کی ضرورت ہے، تو اس کا لشکر جو ہے وہ نور ہے. وہ نور تمہیں حاصل کرنا ہوگا اعمال صالحہ کے ذریعے سے. اعمال صالحہ کرو تاکہ قلب کو قوت ملے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہو. اور اگر انسان بیکار بیٹھا رہتا ہے یا فضول باتوں میں پڑا رہتا ہے یا معصیت اور گناہ میں پڑا رہتا ہے، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور ظلمت اور اندھیرا جو ہے انسان کے نفس کو قوی کر دیتا ہے. جب انسان کا نفس قوی ہوگا تو گناہ کے جذبہ زیادہ دل میں پیدا ہوگا، راحت اور آرام کرنے کا زیادہ دل کرے گا. اور اگر قلب قوی ہوگا تو عبادات کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قرب قریب قریب کرنے والے اعمال کا زیادہ شوق انسان کو پیدا ہوگا. یہ کل والی بات میں ایک بات شاید وہ کسی کے ذہن میں اشکال آ جائے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب عبادت انسان کرے تو اس لیے نہ کرے کہ اس میں مزہ آ رہا ہے، لذت ہے، اس کو مقصد نہ بنائے، بلکہ مقصد اللہ کی رضا ہو. لیکن پھر بھی عبادت میں جب انسان کو مزہ آتا ہے تو زیادہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبادت میں مزہ آنا یہ تو اچھی چیز ہے، اس لحاظ سے کہ انسان زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا تو زیادہ قرب انسان اللہ تعالیٰ کا حاصل کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے عبادتوں میں تلاوتوں کی لذت حاصل ہو جائے، نمازوں میں لذت اور مزہ جیسے ہمارے اسلاف کو تھا وہ حاصل ہو جائے، اس کی دعا کرنے اور اس کو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بس اتنا ہے کہ اس کو مقصد نہیں بنانے کہ اس لیے عبادت نہیں کر رہے تاکہ مزہ آئے. عبادت تو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، لیکن یہ چیز اگر حاصل ہو جاتی ہے تو اچھی چیز ہے تاکہ انسان زیادہ کر سکے اور زیادہ قرب کا انسان موقع حاصل کر سکے. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نیک عمل جب تم سے ہو جائے تو تمہیں نیکی خوش نہ کرے اس وجہ سے کہ تم نے یہ کام کیا ہے. انسان کو نیک عمل اس وجہ سے خوش نہ کرے کہ میں نے کیا، میں نے یہ عمل کیا، وہی میں والی بات جب آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارے صوفیہ کے اصطلاح میں انانیت. اور ہمارے مشائخ نے اسی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں کا لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیا، ناکارا، احقر، بندہ، یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اسی سے شروع ہوا کہ اچھا میں کا لفظ ہی استعمال کرو، میں کیا ہے، تو بس وہ لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیا. بہرحال اصل چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. تو عبادت تمہیں اس وجہ سے خوش نہ کرے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے، بل فرماتے ہیں کہ وفرح بها لانها برزت من اللہ الیک، اس وجہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو تمہارے ذریعے سے کروایا. اب پہلے صف میں لوگ بیٹھے ہیں، تو اب پہلے صف میں بیٹھنے والوں اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو اور کوئی آ کر بیٹھ جاتا، تو اب پہلی صف میں اگر کوئی بیٹھا ہے اور وہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ اچھا دیکھو میں پہلے صف میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں پہلے پہنچ گیا اور مجھے موقع مل گیا فضیلت حاصل کرنے کا. یہ بس تھوڑا سا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے. اگر یہ سوچے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو وہ عمل کے مقبول نہ ہونے کی علامت ہے، یہ سوچے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کروا رہے ہیں تو بس یہ ایک اچھا عمل ہے. اسی کو قرآن کی آیت سے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو لوگ دنیاوی چیزیں جو جمع کرتے ہیں، دنیا میں جمع کرنے سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، شہرت اور عزت بھی ہو سکتی ہے، ریا وغیرہ، یہ چیزیں، ان سب کے مقابلے میں یہ دیکھو کہ اللہ کی رضا حاصل کر لو وہ اصل چیز ہے. کچھ اعراب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام کہا کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جب آئیں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوں گے، صحابہ خوش ہوں گے، ہمیں بہت عزت و احترام بھی ملے گا، اور لوگ چونکہ ان کے پاس تنگی بھی تھی تو لوگ ہمیں صدقات اور ہمارے بہت زیادہ خیال رکھیں گے، ہمیں مال و دولت بھی دیں گے. پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لے کر آئے تھے. مدینہ منورہ پہنچے، ابھی پختہ اسلام میں نہیں، بس وہ تو یہ دیکھا کہ اچھے شاید اس میں کچھ فائدہ مل جائے تو ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہمیں وہ جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں بھی کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ پر احسان کر دیا انہوں نے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں لا تمنوا علی اسلامکم، میرے سامنے احسان نہ جتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے، دوسروں سے تو جنگ کرنی پڑی، ہم سے جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، ہم خود بخود آگے آپ کے پاس آگے آپ کے لوگوں میں شامل ہو گئے، تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. بل اللہ یمن علیکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی، اور وہ بھی اس صورت میں تم یہ کہہ بھی سکتے ہو کہ اگر تمہارے اندر واقعی ایمان ہو، ان کن تم صادقین، اگر ایمان میں تم سچے ہو. تو اگر واقعی ہمارے عمل میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی ہے اور ہم صحیح کیا صحیح واقعی نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا. آگے ایک نئے عنوان سے متعلق بات ہے، فرماتے ہیں ما بسقت اغصان ذل الا على بذر طمع، تشبیہ دی ہے کہ انسان کے اندر جب لالچ ہوتی ہے تو لالچ کے نتیجے میں انسان کیا کیا چیزیں کرتا ہے، اس کے نتیجے میں، لالچ کے نتیجے میں انسان کو ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے. انسان کے اندر جب لالچ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو ذلت میں پڑنا ہوتا ہے. حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ تعوذ باللہ، یا کیا ہے، من طمع یہدی الی طبع، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ طمع اور طبع کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی لالچ سے جو انسان کو بے عزت اور رسوا اور اس کو داغدار کر دے. بہرحال یہ لالچ ایسی چیز ہے، لالچ کی بہت سی چیزوں کی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے یا شہرت اور اس طرح کی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کی ہو سکتی ہے. انسان کے اندر جب لالچ آ جاتی ہے تو لالچ کے نتیجے میں کیا، اچھا شاید یہ کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، شاید میں یہاں پر یہ جھوٹ بول دوں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی، شاید میں لوگوں کے سامنے اس طرح کا جھوٹا خواب بیان کر دوں گا تو لوگ، ایسا ہوتا ہے نا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہہ دوں گا تو لوگ مجھے عزت کرنے لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کام چل جائے لیکن نتیجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہی کرتے ہیں. لالچ کے نتیجے میں انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے نتیجے کے لحاظ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ ذلت کی شاخیں ہی نکلتی ہیں جب انسان لالچ کے بیج سے کوئی پیداوار یا کوئی درخت اگتا ہے تو نتیجے کے لحاظ سے وہ کوئی اچھا درخت نہیں ہوتا بلکہ ذلت ہی نکلتی ہے اس کے نتیجے میں. یہاں پر ہمیں اسلام نے دو طرح کی تعلیم دی ہے. لالچ کیوں ہوتی ہے؟ لالچ انسان کو تب آتی ہے جب انسان دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ اس میں یہ چیز ہے تو مجھے بھی یہ چیز مل جائے، یہاں پر اسلام نے ویسے دیکھا جائے عام طور پر ہم ایک جانب کو دیکھتے ہیں کہ لالچ بری چیز ہے، وہ تو ہے، لیکن لالچ کیوں آتی ہے انسان کے اندر؟ اس لیے کہ کسی کو دیکھا ایسی حالت میں کہ اس کے ذہن میں آیا کہ اچھا اس کے پاس وہ چیز ہے جو مجھے نہیں مل سکتی۔ اسلام نے یہاں پر ٹھیک ہے دینی معاملات میں تو کہا کہ فلیتنافس المتنافسون، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، لیکن دنیاوی امور میں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو تم جس طرح کے لوگوں کے درمیان رہتے ہو اسی درجے کے لوگوں میں اسی طرح رہو۔ وہ واقعہ مشہور ہے، اس سے بھی ایک استدلال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے وہاں گلیوں میں، تو وہاں دیکھا کہ مکانات ہیں اور ایک مکان ذرا اونچا بنا ہوا ہے، قبے کی شکل کا ذرا اونچا مکان بنا ہوا ہے۔ مشہور روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے فرمایا فلانے جو ہیں ان کا ہے۔ اب جیسے مکانات ہیں اس زمانے میں جیسے مکانات ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں یہ مکان ذرا اونچا نظر آ رہا ہے، ذرا شاندار نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ عام معمول تھا، سلام کیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، جو پہلے توجہ تھی وہ نہیں رہی، ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو پریشان ہو گئے۔ ان حضرات کے لیے یہی بہت بڑی چیز تھی، ظاہر ہے اور بہت واقعی بڑی چیز تھی، تو ان حضرات کے لیے بڑی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ رخ جو ہے وہ پھرا ہوا معلوم ہو رہا ہے، کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعراض فرما رہے ہیں۔ پوچھنے کی تو ہمت نہیں ہوئی، صحابہ سے پوچھا کہ کوئی بات ایسی پیش آئی ہے، کچھ ہوا ہے، میری کوئی شکایت پہنچی نہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اتنا ہے کہ اس دن وہاں سے گزر رہے تھے تو مکان دیکھ کر پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کا ہے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ نہ کچھ فرمایا نہ کچھ۔ مطلب بس ٹھیک ہے یہی ہوگا، جاتے ہیں اور جا کر گھر کو توڑ دیتے ہیں، اپنا مکان توڑ دیتے ہیں، اب آ کر بتاتے نہیں کہ میں نے مکان توڑ دیا۔ ان حضرات کی عجیب شان تھی، عجیب شان تھی، مکان توڑ دیا۔ ایک تو مکان توڑنا ایک آسان کام نہیں ہے کہ بن گیا ہے تو آپ اجازت لے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو بن گیا، اب تو اجازت دے دیں، اب تو رکھ لیتا ہوں، نہیں نہیں، اور وہ بھی نہیں بلکہ توڑ دیا، توڑ کر بھی آ کر نہیں بتایا کہ آپ کو جس چیز سے تکلیف ہو رہی تھی وہ نے ختم کر دی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتایا بھی نہیں، مکان توڑ دیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیں گے، کہ چونکہ وحی کا بھی سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر اس طرف سے ہوا، تو دیکھا وہ مکان نہیں ہے، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، وہ مکان اس دن تو نظر آ رہا تھا، صحابہ نے بتایا کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی جب وہ آئے تھے اور دیکھا کہ آپ کی توجہ نہیں دیکھی جیسی پہلی تھی، تو معلوم کیا تو ہم نے یہ بات بتائی تھی، اس پر انہوں نے مکان توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ ہاں یہ دنیا کی چیزیں اور یہ مکان کی اس طرح کی چیزیں انسان کے لیے، یہ دنیا میں ظاہر ہے کہ مفہوم جس کا یہ تھا کہ یہ چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بہرحال سبق کیا ملا کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر تمام مکانات ایسے اونچے ہوتے پھر تو ٹھیک تھا، لیکن نیچے مکانات کے درمیان میں ایک اونچا مکان، نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ اچھا ہم بھی ایسا کر لیں، ہم بھی اس طرح کا مکان بنا لیں۔ لالچ والی، تو لالچ والی صفت پیدا ہو سکتی ہے کسی کے اندر، نہ ہو کم از کم کسی کے دل میں یہ ہوگا کہ اچھا دیکھو اس کو اتنا ہے میرے پاس تو یہ نہیں، تکلیف ہو سکتی ہے کسی کو۔ اس کی ایک اور مثال بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر سائے ستہ میں ابو داؤد شریف کی بھی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زیور پہننے سے عورتوں کو منع فرمایا، حالانکہ عورتوں کے لیے اجازت ہے، جائز ہے بالکل، سونا پہننا منع نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی شرح نے لکھا ہے کہ یہاں مراد اور احادیث، مختلف احادیث ہیں اس سلسلے میں، تو شرح نے یہ لکھا ہے اور احادیث کے الفاظ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر عورتوں میں زیورات تھوڑے تھوڑے پہنے جاتے ہیں وہاں بہت زیادہ زیور استعمال کرنا، اب ظاہر ہے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا کہ ایک کے پاس ایک انگوٹھی ہے، ایک نے سب انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی اتنی ساری، ایک کے پاس ایک چوڑی ہے، ایک کے پاس اتنی ساری چوڑیاں ہیں، تو یہ ہوگا اچھا میرے شوہر نے تو صرف ایک ہی انگوٹھی دلائی تھی اور اس کے شوہر نے اتنی ساری انگوٹھیاں دلا دیں، یا جو بھی وجہ ہو، چاہے اپنے شوہر سے شکایت ہو یا اپنی تنگی کی اس کو احساس ہو، ارے عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ چیز، اور مردوں کے لیے بہت سی چیزیں شوق کی چیز ہوتی ہیں، مردوں کے لیے مثال مکان والی تھی، عورتوں کے لیے مثال زیور والی ہے، تو اب اس سے بھی منع کیا کہ ایسے اس طرح زیور اس طرح نہ پہنو کہ زیادہ زیور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، وہ طمع والی چیز اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دونوں جانب کی تعلیم ہے اسلام میں، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ کسی کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ دیکھو اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ ملنا چاہیے۔ یا علیہ تعالیٰ نام اسلم آوت یا قارون، قرآن میں بھی ہے کہ قارون جب اپنے پورا مال و دولت خزانے ظاہر کرتا تھا تو لوگ بھی کہتے تھے جو بیچارے اہل ایمان تھے، یا علیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو اس لیے اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ اپنی قارون والی صفت نہ بناؤ، ہماری دنیا کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بھی ایسی دنیا مل جائے۔ یہ قارون والی صفت یہ ہے نا کہ اپنی دنیا کو اتنا ظاہر کرو کہ لوگ ہماری دنیا دیکھ کر کہ ہمیں بھی اتنی دنیا مل جائے، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف ہمیں تعلیم ہے کہ ہم اپنی کسی چیز کو ایسا ظاہر نہ کریں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے اور وہ بھی دنیا داری کی طرف آنے لگے ہمیں دیکھ کر، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری طرف ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، جس کو چاہے دے دیں، اگر وہ واقعی خیر کی چیز ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس پر حساب ہونے والا ہے تو پھر ہمیں کیوں لینی ہے وہ چیز۔ تو ہمیں دوسروں کی چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی اپنی فکر کرو، اور دوسری طرف یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی زیادہ مال و دولت کو اس طرح ظاہر نہ کرو کہ کسی کے لیے تکلیف کا یا لالچ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ما قادک شیء مثل الوہم، اسی کے قریب بات فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی صرف وہم کی بنیاد پر بہت سے کام کرتے رہتا ہے۔ وہم، جس کو کسی نے ایک جملہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں اہم تھا، یہ وہم تھا۔ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں بہت اہم تھا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے صرف وہم تھا، میں کوئی اہم نہیں تھا۔ اس لیے کہ انسان کیا ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو عزت مل جائے گی، وہ پیچھے والی بات، یہ کروں گا تو مجھے مال مل جائے گا، یہ کروں گا، یہ وہم کے پیچھے پڑتا رہتا ہے۔ اچھا اس بزنس میں کہاں ہاتھ ڈالا، اس بزنس میں ہاتھ ڈالا، یہاں کیا، یہاں کیا، یہاں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کامیاب بزنس والا ہے تو کر لے گا، اور لالچ کی بنیاد پر ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے تو آخر میں جا کر ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہم کے پیچھے نہ چلا کرو جو یعنی انسان اپنے تجربات اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے تسلی کے ساتھ انسان آگے بڑھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف وہم کی بنیاد پر، صرف مزید لالچ کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا رہے وہ پسندیدہ اور اچھی چیز نہیں ہے۔ انت حر بما انت عنہ آئس و عبد لما انت لہ طامع، فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے تو انسان پھر اس کا غلام بن جاتا ہے کہ بس مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اس کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، گویا اس کی غلامی میں آ گیا۔ لیکن اگر انسان سوچتا ہے نہیں، مجھے تو یہ چیز ملنے والی نہیں، مجھے سوچنا بھی نہیں ہے، ایک شخص کے پاس بہت بڑی بلڈنگ کا وہ مالک ہے، ہم تو ایک مکان لے لیں، بڑی بات ہے، ہمیں نہیں چاہیے، تو انسان اس کے جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر انسان کو اس کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انت حر بما انت عنہ آئس، جب تم کسی چیز سے مایوس ہو جاؤ تو پھر آزاد ہو، بے فکر ہو، تمہیں بالکل اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب امید ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں تو اب اچھا میں اس طرح کر لوں، اس طرح کر لوں، اس طرح کر لوں، اب انسان اس کی وجہ سے وہ چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔